مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1436 سنہ ہجری کے جمادی الاخری کی آج 15ویں شب پاکستان میں، جبکہ مدینہ منورہ میں آج 16ویں شب ہے، غالباً ایک دن پہلے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے۔ تو حسب معمول مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم۔
وعلیکم
السلام
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
بعض افراد ایسا کرتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پہلی صف میں ادا کرتے ہیں تاکہ ہمیں پہلی صف مل جائے، اس میں بظاہر صورت ایسی ہوتی ہے جیسے مثلاً 1-1.5 منٹ اقامت کا ہوتا ہے، پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ سنتیں پوری کر کے پہلی رکعت کا رکوع حاصل کر لیں گے اور پہلی صف بھی مل جائے گی، اور مزید یہ بھی کہ بعض اوقات ہماری صف کے اندر کوئی معذور اسلام بھائی ہوتا ہے، مثلاً کوئی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی بیساکھی لے کر کھڑا ہوتا ہے، کسی کا پیر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے کاندھے سے کاندھا ہم نہیں ملا سکتے، تو آپ ایسی صورت میں کاندھے سے کاندھا ملانے میں بظاہر بہت مشکل ضرور ہے، لیکن کتنا فاصلہ ہوگا، اس کی کوئی صورت ہوگی، ارشاد فرما دیں۔
یہ دو سوالات آپ نے کیے، فجر کی سنتیں ہو یا دیگر نمازوں کی سنتیں، یہ بندے کو اندازہ لگانا چاہیے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو اس لیے اس کو صفوں سے ایسی جگہ پڑھنی چاہیے جہاں صفیں نہیں بنتی، بیچ میں اگر یہ کھڑے ہو کر اس نے پہلی صف کے لالچ میں پڑھ بھی لیا اور ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اب اس میں امام سمجھدار ہونا چاہیے۔ اچھا، امام سمجھدار ہوگا تو مقتدی کڑ کڑ کریں گے، گھڑی دکھائیں گے اس کو، مطلب امام کو چاہیے کہ وہ اس سنتیں پڑھنے والے کا انتظار کرے تاکہ یہ سلام پھیر لے، کیونکہ اگر امام نماز شروع کر دے گا نا تو صف قطع ہو جائے گی، اور قطع صف جو ہے یہ حرام ہے، اس میں امام خطیب سب حساس ہونا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کہ یہ پھر اس کو انفرادی کوشش کر کے سمجھائیں بھی کہ دیکھو تمہاری وجہ سے 1 منٹ یا 2 منٹ لیٹ ہوئی جماعت، آپ بیچ میں کھڑے ہو گئے، اسی طرح جمعے کے خطبے میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو پہلے سے اگر خطیب کے ممبر کے سامنے کوئی سنتیں پڑھنے کھڑا ہو گیا اور اب خطیب صاحب تشریف لے آئے، اب یہ بیٹھے ممبر پہ، اب خطیب کا چہرہ اس نماز پڑھنے والے کے سامنے، یہاں بڑا مطلب نازک معاملہ ہے، کیونکہ جو پہلے سے نماز پڑھ رہا، مسئلہ یہ کہ جو پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے اس کی عین سامنے چہرہ کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ. میں جن دنوں جمعے میں خطبہ دیتا تھا فیضان مدینہ میں، شاید کوئی میرے تجربہ کار سائیں بھائی ہوں گے نا جو میرے قریب رہتے ہوں گے، وہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے، ان کو شاید اندازہ ہوگا میں کتنا وہ ہوتا تھا، مطلب پریشان ہوتا تھا، شاید کسی کو یاد ہو کہ اب میں کیسے ممبر پہ چڑھوں، جو سامنے بالکل کھڑا ہوا اس طرح کے ممبر کی عین سیدھ میں یہ کھڑا ہوا ہے نماز پڑھ رہے ہیں. تو لوگوں کو بھی چاہیے، اب علم کی کمی مطلب اتنی زیادہ کمی ہے کہ علمان و نفیس، جیسے کہ پورا کہتے نا آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، آدمی عمل کرنا چاہے تو اس کو بولیں گے یار اس کو پاگل خانے میں چھوڑا، لے یہ بولتا ہے میں خطبہ نہیں شروع کروں گا یہ نماز پڑھ رہا ہے، لے امام بولتا ہے کہ میں نماز نہیں شروع کروں گا یہ پہلی صف میں یا دوسری صف میں کھڑا ہوا ہے اور چار صفیں بن رہی ہیں، یہ تو صف قطع ہو جائے گی، صف کٹ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی صف، تو جو حساس ہو اس کے لیے تو بڑی آزمائش ہے. تو اس لیے کاش مطلب علم دین کا دور دورہ ہو جائے، یہ سارے کے سارے مدنی مذاکرے سننے والے ہیں، مدنی اجتماع آت میں آنے والے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ علم دین کا دور دورہ ہو جائے گا، شرعی احکام کی دھوم دھام ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت، صف قطع نہ ہو اس کا پورا خیال رکھا جائے، اور اللہ کرے گا ہم کو احساس پیدا ہو. صحیح بات ہے کہ بھلے نہ 100 سال سے بھی اگر مدنی مذاکرے میں آتا ہوگا، اگر حساس طبیعت نہیں ہے تو وہ تو اس کے عین پیچھے اگر کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے نا، تو امام صاحب جو ہے نا وہ اللہ اکبر کے اگر تکبیر باندھ لیں گے پوری پہلی سب قطع کر کے رکھ دیں گے، وہ پرواہ نہیں ہوگی، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی اگر پتہ چل بھی گیا تو احساس نہیں ہے، پتہ بھی چل گیا احساس ہے تو وہ دیکھ لے گا کہ فلاں مقتدی شور مچائے گا کہ مولانا گھڑی دیکھو لیٹ ہو رہی ہے جماعت، تو یہ ڈر جائے گا بیچارہ، اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو مسئلہ سمجھائے کہ میں کیوں کھڑا ہوں.
باپا جان، یہ آپ نے ابھی جو مسئلہ ارشاد فرمایا اس میں حساس طبیعت کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ احساس نہیں ہوتا، حساس طبیعت نہیں ہوتی. آپ کو ہم نے کئی معاملات میں دیکھا ہے کہ آپ بہت سینسیٹیو ہیں، بہت حساس ہیں، سامنے والے کی دل جوئی کا بھی خیال رکھتے ہیں، دل آزاری نہ ہو اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں. مسجد میں بھی آپ کو کئی بار دیکھا ہے کہ اگر کسی کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے تو آپ اس کی تفہیم فرماتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ مسجد ہے، دنیا کی بات نہ کی جائے. تو یہ آپ ذرا ذرا سی جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اس طرف آپ کی طبیعت جو حساسی طبیعت ہے وہ چلی جاتی ہے اس کی توجہ. پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو حساس طبیعت ہے یہ عطیہ خداوندی ہے، اختیاری ہے، یا اس میں بندے کا کچھ کسب ہے، کوشش سے حاصل کی جا سکتی ہے، یا بس یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی عطا تو بے شک ہے ہی ہے، جو حکم شرعی بیان کیے جاتے ہیں، اتنا احادیث مبارکہ میں بیان ہوا، قرآن کریم میں احکام بیان ہوئے، فقہاء کرام نے بیان کیے، تو یہ کس کے لیے؟ ہمارے عمل کرنے کے لیے. تو ہم اگر اپنے اندر خوف خدا اجاگر کریں گے، اب جیسے کہ میں 2 گھنٹے کا بیان کروں ابھی، ٹھیک ہے نا، 2 گھنٹے کا بیان دار 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 لگا ہوں میں، یہ زیادہ زیادہ کیا ہے؟ مستحب. اور میرے سامنے ایک بندہ کوئی شرعی مسئلے میں غلطی کر رہا ہے اور میرا ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا اور باز آ جائے گا، تو اب یہ کہ میرا دو گھنٹے کا بیان مفید یا اس کو ایک بار اس کو سمجھانا مفید؟ یقیناً اس کو سمجھانا مفید ہے کہ اس کو سمجھانا واجب ہے کیونکہ ظن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا. اب اگر میں نہیں سمجھاتا تو میں گناہگار ہوتا ہوں, اور یہ دو گھنٹے کا بیان نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے مجھے, یہ تو میرے لیے مستحب ہے. مستحب یہ واجب پر تو واجب سے بڑھ کر ہے نا, ثواب بھی زیادہ ہے اس میں. پھر اس میں واجب ادا کروں گا نا, میں اس کو سمجھاؤں گا تو وہ ایک منٹ میں میں اگر اس کو سمجھا لیتا ہوں تو یہ دو گھنٹے کے میرے اس بیان سے تو وہ میرے لیے ثواب بھی زیادہ دے رہا ہے اور وہ کام مجھے گناہ سے بچا رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا نماز غلط پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا, ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہم اس کو سمجھائیں کہ یوں اور یوں, ہم کو توفیق نہیں. اب چونکہ میں استاذ طبیعت بہت ہوں تو میں کبھی کبھی قصدن توجہ ضرور ہٹاتا ہوں کہ یار پھر سمجھانے میں وہ کوتاہی اگر کر گیا میں تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ترک واجب ہو جائے. تو جیسے میرے ارد گرد جو نماز پڑھ رہے ہیں خصوصاً آج کل اوپر جب میں ہوتا ہوں مدنی مذاکرے میں تو نماز اوپر ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑے سے نمازی ہوتے ہیں, وہ بدل بدل کر بیچارے آتے ہیں. اور یہ میں نے کافی نوٹ کیا ہے کہ نماز پڑھنا تو یہ کہوں میں لاکھوں میں کسی ایک کو آتی ہوگی تو شاید غلط نہ ہو. یہ مبالغہ سے کہ واقعی نماز آتی ہی نہیں ہے, جس طرح یہ پڑھ رہے ہوتے نا برسوں کے نمازی. تو اس لیے اگر میں دیکھوں تو اب کچھ نہ کچھ میں پھر بھی دیکھ مجھے نظر آ جاتا ہے کہ سجدے میں انگلیاں یوں, دو سجدوں میں بیٹھنے صحیح نہ بیٹھنے کی تو جیسے سب نے قسم نہ کھائی ہو, یہ مبالغہ ہے. ہاں ایسا لگتا ہے کہ مطلب جیسے قسم نہ کھائی ہو, دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہی نہیں. حالانکہ ایک سبحان اللہ کی قدر وقفہ واجب ہے, یہ بیٹھے نہیں بیٹھتے. آپ خود نوٹ کر لینا کہ آپ کتنا بیٹھتے ہیں, یعنی آپ سے مراد جو مدنی مذاکرے کے میرے سامعین ہیں, حاضرین ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں. ذرا رکوع میں آپ نوٹ کر لیں کمر بالکل اسٹریٹ سیدھی ہو جائے, یہ واجب ہے. اب آپ دیکھ لیں کتنے اس میں ہے کہ وہ درخت کے تنے کی طرح سیدھی کرتے ہیں کمر, پیٹ سیدھی ہو جائے, نہیں کھڑے ہوتے, رکوع سے کھڑے ہوئے ابھی تھوڑا سا جھکاؤ باقی ہے اور جیسے اس کا ہوا یاد ابھی چھوٹ رہا ہے یہ گر جائے گا سجدے میں. پھر جو اندر پڑھنا ہے وہ تو اب اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. جو پڑھنے کی کیفیت ہے وہ تو پتہ نہیں چلتی کہ اگلا کیا پڑھ رہا ہے, اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھتا کیا ہوگا. جیسے ہم جیسوں سے بندہ بات کرتا ہے تو بہت سنبھل کے کرتا ہے, کو سلام کرنا آتا نہیں ہوتا, اتنا سنبھل کے کرتا ہے پھر بھی نہیں آتا ہوتا, سبحان اللہ کہنا نہیں آتا ہوتا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واٹ از دس, یہ کیا ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے کیا, الحمدللہ یہ کیا ہے. جب یہ اپنی گفتگو میں جو ہم جیسوں کے سامنے جو تھوڑا مشہور ہوتا ہے نا آدمی, اس سے بندہ سنبھل کے بات کرتا ہے, جس کا تھوڑا بہت روب ہوتا ہے سنبھل کے بات کرتا ہے, جو سنبھل کے اس طرح یہ بات کر رہا ہے تو نماز میں تو اس کی کوئی قراءت تو سن نہیں رہا, وہ آدھے منٹ میں دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے, پتا نہیں کیا پڑھتا ہے. انہیں جو صحیح پڑھنا چاہتا ہو وہ پہلی رکعت میں ہوتا ہے, اگلا دو یا چار رکعت کے سلام پھیر کر فارغ ہو جاتا ہے, یہ کیا ہے. اب سب مولا مشکل کشا تو نہیں ہے نا, تو مولا مشکل کشا کی کرامت تھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے پہلی رکاب میں یہ حلقہ ہوتا ہے جو جس کو اپنے پیڈل بول دیں اسے, تو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جب ایک پیڈل پر اپنا مبارک قدم رکھتے تھے تو دوسرے پیڈل تک آنے میں دیر کتنی لگتی ہے, تو دوسرے پیڈل تک آتے آتے وہ پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے مولا مشکل. تو یہ ان کی کرامت تھی, ہم ایسے نہیں ہیں, ہم لوگ باکرامت نہیں ہیں. تو یوں حساس طبیعت بنانی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا کہ یار مجھے، میں یہ جو کر رہا ہوں اس میں ثواب ملے گا گناہ ملے گا، ثواب ملے گا گناہ ملے گا، ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا، یا کچھ نہیں ملے گا؟ کچھ نہیں ملے، کاش یہ بھی سمجھ میں آ جائے. احترام مسلم میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے. اچھا اب ہم اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہم کون کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں یہ ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ اس میں ثواب ملے گا کہ نہیں، نہ پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم ثواب کے کام کون سے کرتے ہیں؟ اگر جو گناہ سے بچتا بھی ہے تو وہ بھی ثواب والے کام کتنے کرتا ہے، اور جس میں نہ ثواب نہ گناہ مباح یہ کتنے کرتا ہے؟ یہ غور کر لے. ہمارے اگر دن میں یوں کوئی ہم حساب کتاب لگائے نا تو شاید ہزاروں کام لاکھوں کام ایسے نکل آئیں گے کہ جو بالکل مباح تھے، پھوکٹ میں گئے، نہ ثواب ملا. چلو گناہ نہیں ہوا یہ کرم ہے، لیکن ثواب بھی نہیں ملا تو یوں گئے تو بیکار نا. تو اس طرح مطلب حساس طبیعت بنانی پڑے گی، جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ ذرا کسی کی غلطی نظر آئی اس پر غور کرے. سب کو ٹوک ٹوک کرے گا تو لوگ خلاف ہو جائیں گے آپ کے، لڑیں گے آپ سے. اپنا قد بھی دیکھے کہ میری بات اثر بھی کرے گی کہ نہیں. میں بھی ہر ایک کو تھوڑی سمجھاتا ہوں، بعضوں کا ایسے گلے پڑو ہوتے ہیں کہ مت پوچھو بات، ہر ایک سے اتنے تھوڑی مناسب ہوتے ہیں. اب جیسے اب یہاں آنا جانا کہیں ہوتا ہے میرا تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں اور کیا کریں. ہاں جہاں یوں لگتا ہے کہ سمجھاؤ سمجھا دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں، مطلب یعنی کہ اتنی سمجھنے کی اور مطلب یعنی کہ حساس اور سامنے والے کی اخاذ طبیعت ہو کہ وہ اخذ کرے لے، یہ بھی اس کا بھی فقدان ہوتا ہے، اس کی کمی ہوتی ہے. ہاں دنیا داری کا ذہن ہے، کاروباری پوائنٹ اس کو ملے گا، اس تعلق سے اس کی طبیعت اخاذ ہوتی ہے، یہ لے لے گا. کب دام بڑھے گا کم گھٹے گا، کون سی آئٹم مفید ہے، کہاں زیادہ دام آئے گا، اس طرح کی باتیں وہ جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے. نیند میں بھی سیکھتا ہوگا، خوابوں میں جا کر بھی، کہ میرے پیسے کس طرح بڑھے، تو یہ اس معاملے میں اخاذ ہوتا ہے. نیکیاں کس طرح بڑھے، اس معاملے میں اخاذ. اللہ بنا دے ہم سب کو کہ جو جو نیکی بڑھانے والا کام ملے ہم اس کو چھاپ لیں، حاصل کر لیں. کوشش السعی منی والاتمام من اللہ، میری طرف سے کوشش ہے اور اللہ تعالی اس کو پورا فرمائے گا. تو ہم یعنی مخلص تو بنے حساس بننے میں، اللہ مجھے بھی حقیقی معنوں میں حساس بنا دے کہ بس میں اللہ کرے کہ مباح کاموں میں بھی اچھی نیتیں کرنے والا بن جاؤں، کہ مباح کام اچھی نیت کرنے سے، جبکہ اچھی نیت کا ماہ لو کاری ثواب ہو جاتا ہے، تو کاری ثواب بنانے والا بن جاؤ نہیں ہوتا، مطلب توجہ نہیں ہوتی. ہم تو ہزاروں نیک کام ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ثواب اس کا بھی نہیں ملتا. اب سوال کرنے والے نے مثلا سوال کیا تو اس میں بھی اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، ورنہ کیا ملے گا. دوسرا سوال تھا اسلامی بھائی کا کہ کرسی والے اور بے ساکھیوں والے جو معذور ہوتے ہیں، یہ صف کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح وہ صف جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو اس کا مسئلہ یہ کہ کرسی والوں اور بے ساکھیوں والوں کو جو ہے نا وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے، یعنی کونے میں ہو، یہ بھلے صف میں گیپ ہو جائے گا لیکن یہاں ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیچ میں کھڑے رہتے ہیں تو صف تو، جیسے کوئی بے ساکھی والا کھڑا ہو جائے صف کے بیچ میں، صف تو پوری ہوگی ہی نہیں نا، کیونکہ وہ بےچارا مجبور ہے، صف بالکل ٹیڑھی ترچی ہو جائے گی. تو اس کو چاہیے کہ یہ کونے میں کھڑا رہے اور دوسرے کو تکلیف نہ ہو، ورنہ دوسرے کو وحشت بھی ہوگی اس سے، وہ بے ساکھی ہوں گے جس طرح بھی انداز میں وہ اس بےچارا سجدہ کرے گا تو کبھی کبھی بے ساکھی کا کونا کھانچا دائیں بائیں فیز پہنچاتا رہے، ہو سکتا ہے کبھی اس کو لگے کبھی اس کو ٹچ ہو. تو یوں دونوں کی نمازوں میں بھی مطلب وہ مانع خشوع ہوگا. اس طرح کرسی والا بھی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بالکل صف تو بالکل عجیب و غریب ہو جائے گی. تو کرسی بھی بالکل کونے میں بچھائی جائے, اور یہ بیساکھی والوں کو یا جو بھی اس طرح کا جس طرح بغیر بیساکھی کے بھی ہے اور صف پوری نہیں کر پا رہا, لوگوں کے لیے باعث سے تکلیف ہے, ان سب کو مطلب یہ نہیں کہ یہی ترکیب رکھنی ہے کہ وہ کونے میں کھڑے ہو جائیں. ہم فتویٰ یہی ہے یعنی کہ وہ معذور کا نہیں لکھا لیکن مفتی فضل صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, میرا نام محمد عدیل عطاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو؟ بعض کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں کھلی رکھیں اور بعض میں کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں آنکھیں بند رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, البتہ آنکھیں بند رکھنے سے خشوع بڑھتا ہے, اس کا خشوع آتا ہے, تو ایسی صورت میں آنکھیں بند رکھنا یہ افضل ہے کہ بند کر لیے. تو اس لیے وہ اپنی اپنی کیفیت پر مشتمل ہے. بعضوں کو ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کرتے ہوں گے تو گھبراہٹ ہوتی ہوگی, وحشت ہوگی, تو خیر ان کو تو رکھنا نہیں. اور ویسے اگر خشوع میں اضافہ مقصود بھی نہیں ہے تو صرف ویسے ہی آنکھیں بند رکھنا اس کی بھی ہے تو مکروہ تنزیہ بہار شریعت میں لکھا ہے. خشوع کی قید لگائیے, خشوع آتا ہو یعنی کہ دل جمعی ہوتی ہے, نماز میں سرور آ رہا ہے, تو اس کے لیے آنکھیں بند کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ویسے خشوع کیسے پیدا ہو, کاش یہ تصور بند جائے, جو کہ ہمارا تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے جنرلی کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, تو کم از کم یہی تصور بند جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. تو جب یہ تصور نماز میں بندھا رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ خشوع پیدا ہوگا. اور یہ حدیث شریف کا نسخہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس طرح نماز پڑھ کے تو خدا کو دیکھتا ہے, یہ نہیں کر سکتا تو اس طرح کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے, یہ مضمون حدیث پاک میں, جو مجھے مفتی صاحب تصدیق یا تکذیب فرما دیں, ہے نا حدیث پاک میں. الحمدللہ تو اس طرح کوشش کرے. پھر یہ کہ جو بھی نماز میں رکاوٹ ہونا وہ دور کر دے. بعض اوقات رکاوٹیں ہوتی ہیں نمازوں میں. اس وقت جس کیفیت میں ہوں نا, یہ چادر دو دو ڈالی ہوئی ہے, کارڈ بھی لٹکایا ہوا ہے, اس کیفیت میں نماز پڑھوں گا نا تو مجھے خشوع میں رکاوٹ بنے گی. تو اس لیے میرے لیے یہ ہے کہ میں یہ چادر اتار لوں, کارڈ بھی نکال لوں, جو کارڈ زمین پہ ٹکراتا رہے گا, ورنہ ہاں ایسی جگہ باندھا لگا ہے کہ زمین پر نہیں ٹکراتا تو پھر وہ مانے خشوع نہیں ہوگا. تو بازو کا داڑھی میں ٹکرا اٹیج ہوتا ہے تب بھی خشوع کا مانے ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کارڈ رکھ دے جیب میں, چادر اتار کے سامنے رکھ لیتے ہیں, سامنے ہی بعض وقت خوشبو میں مانے ہوتی ہے کہ گھٹنے اس پہ آتے ہیں تو وہ مزہ نہیں آتا. تو ایسی جگہ رکھے کہ جہاں نہ خود کو پریشانی ہو نہ کسی اور کو پریشانی ہو. اب رہی سفید چادر, تو بعضوں کو بلکہ تعداد ہے ان کو سفید چادر اوڑھ کر بھی نماز میں خوشبو نہیں آتا ہوگا, چادر کو سنبھالتے رہتے ہوں, بےچارے سنبھالتے رہتے ہیں چادر کو. اب یہ ہم جیسے وہ خوش کرنے کے لیے کہ یہ دیکھ لیں گے تو سفید چادر نہیں ہے, تو یہ بےچارے وہ سفید چادر لپیٹ لیتے ہیں. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مانگ کے لائے ہوتے ہوں گے میرے پاس آنے کے لیے, اب وہ مجبوری ہے ان کی مجبوری خود ساختہ ہے. میں نے کب مجبور کیا کہ نماز میں چادر لپیٹو یا میرے پاس بغیر چادر کے مت آؤ؟ جب میرے پاس بغیر داڑھی کے بھی آ جاتے ہیں داڑھی منڈے اور پینٹ شرٹ والے بھی آتے ہیں, بے نمازیوں کو بھی میرے پاس منع نہیں آنا, تو بغیر چادر والے کو منع کیوں؟ تو یہ آپ کا اپنا فلسفہ, مجھے اس کا قصور وار نہ ٹھہرائیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ نماز میں یہ چادر رکاوٹ بنتی ہے, کبھی ادھر پھنستی ہے کبھی ادھر پھنستی ہے, کبھی یوں آ جاتی ہے کبھی یوں چلی جاتی ہے, تو چادر اتار کے رکھ دے بندہ. تو چھوٹی چادر ہو نا جیسے, تو میں تو بارہا چھوٹی چادر خصوصیت کے ساتھ امامے پر ڈالتا ہوں نماز کے لیے, اس نیت سے, زینت کی نیت سے کہ نماز کے لیے زینت مستحب ہے. تو اب جبکہ یہ خشوع میں مانے نہیں ہے میرے لیے, اور دوسری کوئی بھی اس میں رکاوٹ جیسی صورت نہیں ہے, نہ کوئی صدل کی صورت ہے کہ دونوں سرے یوں سر پہ ڈال دے کہ دونوں سرے لٹک رہے تب تو نماز بکرے تیری بھی ہو جائے گی, تو یوں یعنی کہ لپیٹ کر مطلب جیسا ابھی لپیٹی ہوئی ہے. اب یہ چادر میری چھوٹی ہے, اس چادر میں میں نماز پڑھوں گا نا تو یہ میرے لیے امید ہے کہ مانے خشوع نہیں ہوگی. کبھی اتفاق سے کوئی آگے پیچھے یہ ہو گئی تو یوں تو یہ لباس بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, کاؤنٹر یہ جیب میں ہو نا تو بعض اوقات توجہ بڑھتی رہتی ہے, تو یاد آتا ہے تو کوشش کر کے پہلے سے اس کو نکال کے رکھ لیتا ہوں, یہ کہیں اٹکے گا نہیں تو بیٹھنے میں, بیٹھنے میں نیچے دب جاتا پھر آزمائش کر دینا, یا ویسے ہی وہ جھومتا رہے جیب میں لے کے تو مزہ نہیں آتا, رکو سجود میں جھومے تو. اس طرح کوئی تسبیح اگر ہے وزندار, یا کوئی رومال, کبھی موٹا ہوتا ہے رومال اس کا تولیے گا تو وہ بھی جیب میں گٹھا بنا دیتا ہے, تو وہ بھی بعض اوقات پریشان کرتا ہے, چل بھائی تو بھی میدان میں آ فی الحال تھوڑی دیر کے لیے دوستی کٹ سائڈ پہ, پھر جیب میں رکھ لیں گے. تو یہ جو اگلی جیب میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور نماز پڑھی اور گرتی ہے جیسے وہ چلڑ ہوتا ہے ریس گاڑی, تو جیسے وہ سجدے میں گیا تو کھنن کر کے وہ گرے گا اور چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو گیا, ہے نا پیسوں کی بارش. تو ایسی چیزیں رکھ لے, موبائل فون اگر رکھ لیا آگے جیب میں وہ بھی سجدے میں گرا, تو ایسی کوئی بھی چیز ہے جو آپ کے وجود پر ہے اور وہ آپ کو خشوع کے لیے رکاوٹ ہے تو اس کو نکال کے ترکیب سے رکھ دیں, ایسی جگہ بھی نہ رکھ دیں کہ جہاں چوری کا خطرہ ہو, تو پھر یہ خشوع کے لیے پھر بہت بڑا معنی ہو جائے گا وہ زیادہ مطلب پھر تو رکعتیں بھول جاؤ گے. معنی یعنی رکاوٹ, معنی معنی منع کرنے والا, روکنے والا. تو یہ اگر آپ نے اسی جگہ یہ چیزیں رکھ دیں کہ جہاں کوئی اٹھا کر لے جائے گا خطرہ ہے تو پھر یہ بڑی رکاوٹ ہے, پھر مجبوراً پھر ٹھیک ہے اب جیب میں رکھے رہے کیا کریں, خطرے میں ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے ان چیزوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایسا کرم ہو مجھ کو خشوع اور خضوع ملے مولا, ایسا کرم ہو مجھ کو خشوع اور خضوع ملے, پڑھتا ہوں گر نماز بھی تو بے دلی کے ساتھ, پڑھتا ہوں گر نماز بھی تو بے دلی کے ساتھ, خطبہ عبادت کوئی سی ہو, خطبہ اذان نماز عبادت کوئی سی ہو, ذکر نبی ضرور ہے ہر بندگی کے ساتھ, تم مدنی قافلوں میں اے اسلامی بھائیوں سن لو, تم مدنی قافلوں میں اے اسلامی بھائیوں
کرتے رہو ہمیشہ سفر خوش دلی کے ساتھ کرتے رہو ہمیشہ سفر خوش دلی کے ساتھ
فیضان مدنی قافلہ جاری رہے گا.
سب اسلامی بہنیں وہ کون کون سی احتیاطیں کرے جن سے یہ چیزیں حاصل ہو؟
اسلامی بہنوں کے لیے بھی اسی طرح کی مطلب یہ کہ احتیاطیں کرنی ہے, کیونکہ اب موبائل فون تو کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن, یہ سب کی کم و بیش زندگی کا حصہ ہے. تو موبائل فون ان کو بھی اسی طرح ڈسٹرب کرتا ہوگا, تو یہ بھی اس سے مطلب لینے کے اپنے آپ کو بچائیں. اور جو جو ان کو رکاوٹیں ہوں, بعض اوقات یہ ہے کہ گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے دل نہیں لگتا, تو ایسی جگہ آ جائے جہاں ٹھنڈک ہے, چھت کے نیچے پڑ رہا ہے تو گرمی ہے نا, بجلی بند ہے تو کھلی فضا میں آ جائے, صحن میں آ جائے, چھت پہ چل جائے, چلا جائے کہ جہاں مطلب کھلی ہوا ملے اور نماز میں دل لگے. لیکن اسلامی بہن کے لیے یہ ہے کہ نا محرم کی نظر نہ پڑنی چاہیے. اب جیسے کہ کسی کے پاس پنکھا بھی اور اے سی بھی ہے, اب وہ پنکھے میں نماز میں خشوع نہیں آ رہا, ویسے پنکھے میں گزارا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اے سی کھول لے اس نیت سے کہ نماز پر خشوع, نماز میں خشوع پر مدد حاصل کرنے کے لیے اے سی چلاؤں گا. یوں اے سی سے ہو یا اب اے سی چلانا, اس کا کار ثواب ہو گیا.
کئیوں کو یہ مدنی مشورہ بہت میٹھا میٹھا لگا ہوگا. برابر
نہیں تو پتا وہ تو اے سی گلے میں پہن کے جو گھومتے ہوتے ہیں, ان کو کیا میٹھا نہ کڑوا. پیسے والے اور پیسے والوں میں اے سی ہوتا ہی ہوتا ہے عام طور پر. اب وہ کسی کی طبیعت کو ہی اے سی موافق نہ ہو تو کیا کرے, اب جیسے حلوا تو میٹھا ہی ہوتا ہے, اب اگلے کا منہ ہی کڑوا ہو تو کیا کرے.
شکر ہو رہی ہے بےچارا دیکھ رہا ہے کھا نہیں سکتا,
اب غریب رہا ہے کوئی, اب وہ ماں باپ سے لڑائی نہیں. الیاس نے بولا کہ نماز میں خوشبو آتا ہو تو اے سی تم اے سی لگوا دو, پھر یہ ایک ایک کو پکڑ کے بولے میں نے اے سی جو لگایا نا
بابا,
میں جو لگایا نا خالی نماز کے لیے لگایا. وہ ایک بار گرمی میں گسائی بھائی وہ کمپیوٹر پہ کام اے سی ایسی کر رہے تھے, اس کو ضروری ہے, تو میں نے اس کو یوں سمجھایا تھا کیا, میں نے کہا اے سی اس کی پیٹ کے پیچھے تھا, میں نے کہا یوں ٹکرا کے جائے گا اس میں, تجھے اے سی کی ضرورت ہے. تو اس میں بھی یہ کہ اگر واقعی یہی نیت ہو کہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے اے سی لگایا اس نے تو کار ثواب ہے, مگر یہ اے سی پھر یہ کہ دیکھ لیں آپ نماز کے علاوہ بھی چلائیں گے تو صحیح. آپ
کوئی
اور طریقہ بتا دیتا ہوں نا, اب یہ کہ گرمی ہے پنکھے میں نیند مزے کی نہیں آ رہی یا پنکھا شور کرتا ہے تو اے سی ڈایا ہے, نہیں ڈایا اے سی بھی آتے ہیں شور نہیں کرتے, کم کرتے ہیں مطلب, یا نہیں بھی کرتے, سینٹرل اے سی میں تو پتا بھی نہیں چلتا شور کا. تو اب اس لیے اس نیت سے اے سی چلایا کہ نیند اچھی آئے گی اور نیند کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا, اب اس کا اے سی چلانا کار ثواب ہو جائے گا. مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے لیے اوکے کر رہا ہوں, میرے گھر میں اے سی نہیں ہے, وہاں مطلب پاکستان میں میرے پاس اے سی نہیں ہے, نہ کوئی مستقبل قریب میں اے سی لگانے کی نیت بھی نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھے. اور لگانا گناہ بھی نہیں ہے, ظاہر اے سی تو ایک ضرورت کی چیز ہے, اللہ نے پیسے دیے کسی کو تو وہ اس نعمت سے تمتع کر سکتا ہے کرنا چاہے تو. تو اب جیسے کہ دو ہیں اور آپ کو اے سی میں مطلب یعنی کہ نہیں مطلب ضرورت اس کی, ایک دوسرے کو حاجت ہے اور آپ کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اے سی سے, پھر بھی اگر اس نیت سے اے سی چلائیں گے نا آپ, وہ ایسی پریشانی نہیں جو واقعی بہت بڑی پریشانی جس کو شریعت منع کر دے ایسی پریشانی اٹھانے کی, بات وہ کہتا ہے نا کہ مزہ نہیں آتا اے سی میں, بغیر اے سی کے مزہ آتا ہے. تو اب اپنے ایک یا دو چار جو بھی اسلامی بھائی ہیں تو ان کی دل جوئی کے لیے اگر اے سی چلا دیا, خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی, تو اس کا بھی ثواب ملے گا. دوسروں کی دل جوئی کی نیت سے اگر چلائے گا تو یہ سارا جو نظام جو نیتوں پر ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ایسی لگایا مقصد تمتو, اس سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے, خالی روب جھاڑنا ہے کہ لوگ بولیں کہ بہت بڑی پارٹی ہے, وہ بہت قیمتی ایسی لگایا ہے, خود اس کو ایسی میں مزہ ہی نہیں آ رہا. اب یہ دکھاوے کے لیے جو لگایا نا اس نے, یہ اس پر وبال ہے. جیسے کہ آج کل تو موبائل بچوں کا کھلونا بن گیا گویا. ایک وقت تھا کہ مالدار ملک کی میں بات کر رہا ہوں, کہ وہاں مجھے یہ سننے کو ملا تھا, یعنی موبائل اتنا عام نہیں تھا, مہنگا تھا, کہ جب کسی پارٹی سے ملنے جائے نا جیسے, تو وہ موبائل جیب میں رکھے, موبائل ہاتھ میں رکھے, تو اس سے روپ پڑے کہ یہ بہت بڑی پارٹی ہے, اور موبائل کسی کا مانگ کے لے جائے, اپنے پاس تو ہو نہیں نا, خود کنگلا. اب وہ 50,000 کا, لاکھ کا موبائل, عام موبائل جو چھوٹا ہو, وہ 50,000 کا ہو, ان دنوں اب تو میرا خیال ہے 2-5,000 کا مل جاتا ہوگا چھوٹا, خدا بہتر جانے. تو میں اس دور کی بات کرتا ہوں, اور اس کا بل بھی بہت زیادہ ہوتا تھا ان دنوں. تو یہ روب ڈال لیں گے, جیسے اب بھی جیسے کوئی کاروباری آدمی ہوگا نا, تو وہ بھی دکھاوے تو کرے گا, جیسے کہ اب وہ کاروباری آدمی ہے, اس کے پاس کوئی دوسرا تاجر آئے گا یا وہ تاجروں کی میٹنگ میں جائے گا, تو وہ بہترین پین دکھانے کے لیے وہ لگا کے رکھے گا. ویسے اس کو کھول کے کبھی اس سے لکھے گا نہیں, قیمتی ہے تو وہ یہ لگائے گا. ویسے وہ بڈھا چاپ چشمے پہنے گا, لیکن جب وہ پارٹی کے پاس جائے گا نا, گولڈن فریم والا خوبصورت چشمہ پہن کے جائے گا. کیا یہ بھی پولے کھول رہا ہوں. اسی طرح موبائل فون وہ اپنے پاس گٹیا رکھے گا, لیکن اس وقت جب بھاری موبائل جو سنبھال کے رکھا تھا وہ نکالے گا, چوڑا لمبا چوڑا وہ لے کر ٹیبل میں رکھے گا. یا تو سامنے والے پر روپ پڑے, جب مکان بھی اس کے لیے ویپاری بڑھا لیتے ہیں. بالکل ویپاری ہمارے سامنے اعتراف کیا کہ بڑے بڑوں سے مطلب یعنی کہ واسطہ پڑتا ہے, تو یار ہم اگر یہ فلیٹ میں لے جائیں گے تو ولا نہیں رکھیں گے, تو وہ بولے گا یار اس کو کیا اتنی رقم دے دے, کھا جائے گا یہ, تو فلیٹ دے دیتا ہے. گاڑی یہ بڑی پارٹی تھوڑی ہے. اس طرح گاڑی گیرج میں دو, گاڑی گھڑیاں بھی دو, ایک تو عام گھڑی ٹھیک ہے نا عوام کے لیے, اور خواص کے لیے بہترین گھڑی. گاڑی پارٹی کے سامنے وہ چمکدار گاڑی, وہ دلوا کے غسل دلا کے رکھتا ہوگا کیا, اور وہ ڈکلیئر کے رستے میں کھڑی کرتا ہوگا, تھوڑا بولے ہر جگہ دو, پتا چلے گا محبت اللہ کے پاس اتنی بالکل نیو ماڈل کی. اب پلیٹ بھی بدلوا لیتے ہوں گے, نیو ماڈل کی بھروسہ نہیں ہے, لگا دیتے ہوں گے کہ یہ بالکل نیو, مطلب نیو ماڈل کی گھڑی, یہ کار اس کے پاس ہے, گاڑی ہے, یہ اس کو امپریشن ڈال گیا, اس کو مطلب اس میں اتار دے گا. مجھے, میں اس وقت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں کچھ پہنچ رہا تھا کیا, کہ انہوں نے عمدہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی لوگوں سے ملنے کے لیے وفود جب حاضر ہوتے تھے تو عمدہ لباس, یعنی کہ اچھا لباس عمدہ سرکار کی, تو کون سی شے غیر عمدہ ہے, ہم جتنا بھی عمدہ پہنے وہ گھٹیا ہے, اور میرے آقا کا تو گھٹیا کا تصور ہی نہیں ہے نا, عمدہ ہی عمدہ ہے. تو وہ خصوصی جوڑا زیب تن فرماتے تھے. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی عمدہ جوڑا وہ زیب تن کیا تھا کسی مصلحت کے تحت, تو کسی نے عرض کی کہ یا ابن رسول اللہ, اے سید زادے, آج تو بھی بڑا خوبصورت اور بہت یعنی کہ قیمتی جوڑا آپ نے پہنا ہے, اچھا لباس پہنا ہے آج آپ نے, تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا کپڑوں کے اندر, اس کا ہاتھ ڈالا تو اندر کھردرا تھا, کھردرا لباس تھا, تو آپ نے فرمایا اوپر کے لباس کے لیے, ھذا للخلق, یہ لوگوں کے لیے عوام کے لیے, اور وہ جو تجھے دکھا ہے نا, ھذا للحق, یہ اللہ کے لیے. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ہمارا تو کام ہی نمائشی ہے. ہم تو خوشبو بھی لگاتے ہیں تو اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک کوئی تعریف نہ کرے کیا خوشبو ہے. وہی حالانکہ لوگوں کی تعریف کے لیے خوشبو لگانے والے سے امام غزالی نے روایت نقل کی ہے کہ مردار کی سرانٹ مردار جیسی بدبو قیامت کے دن اس سے نکلے گی. اللہ کے لیے کرے, سنت سمجھ کر خوشبو لگائے, بے شک عمدہ خوشبو لگائے. کہ عمدہ خوشبو سے عقل بڑھتی ہے. امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں عقل بڑھتی ہے عمدہ خوشبو سے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں اس میں نیت یہ کرے کہ عقل بڑھے گی تو دینی مسائل سمجھنے میں اس بڑی بھی عقل سے مدد حاصل کروں گا, انہیں کا پیسے زیادہ کھینچوں گا. ہماری تو عقل بڑھے گی تو کاروبار میں ہم ترقی کریں گے, پیسے کھینچیں. ہرس, ہماری ہرس, افسوس. تو خیر تو یوں خوشبو بھی لگائے گا بلکہ اسپرے کر کے جائے گا. وہ بڑی پارٹیاں آ رہی ہیں پارٹیوں کو دکھانے کے لیے یا ان کو پھانسنے کے لیے, نماز کے لیے نہیں. حالانکہ نماز میں عمدہ لباس ہو, عمدہ خوشبو ہو, اہتمام کے ساتھ اچھی طرح امامہ بندہ ہو, اگر چادر سے وہ خوشبو میں رکاوٹ نہیں اور نارمل رہتا ہے تو پھر تو چادر بھی اوڑھے اس نیت سے کہ نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں. کیونکہ قرآن کریم میں نا خذو زینتکم عند کل مسجد, نماز کے لیے زینت حاصل کرو. تو یہ مستحب بات ہے کہ مستحب ہے کہ زینت حاصل کرے, جائز زینت ہے. پھر اور کوئی اس میں مانے بھی نہ ہو, وہ خلاف سنت نہ ہو زینت. کیا آپ بولو میں وہ خوبصورت جو جوڑا ہے نا میرا جس پہ وہ فٹ بال کے کھلاڑی کی تصویر بنی ہوئی ہے, یہ بہت قیمتی ہے, آج تو یہ پہن کے نماز پڑھوں زینت لوں گا, تو یہ نہیں چلے گا. کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, خلاف سنت نہ ہو, لباس سنتوں بھرا لباس ہو, سنتوں سے نہ ٹکراتا ہو. اور وہ اگر زینت کے طور پہ پہنے گا وہ مباح لباس بھی ہے تو اب یہ کار ثواب اس کا بن جائے گا. ہاں یہ کھانے کا چڑھا دیتی ہوں گی چولہے پہ استائی بہنیں اور جلدی وہ نماز پڑھتی ہوگی کہ یہ جل جائے گا, داغ لگ جائے گا, چولہا یہ ہو جائے گا, چاول چائے چڑھائیں گے تو دودھ ابل جائے گی, دودھ چڑھا دیتی ہوگی. تو ایسی صورت میں نماز پڑھے گی نا تو اس کو خوشبو نہیں آئے گا. چولہا بجھا کر اور سب کام یا تو پہلے کر لے پورا, نہیں ورنہ یہ یوں ہوگا کہ ابھی مجھے یہ کرنا ہے, بچوں کے ابو آنے والے ہیں, وہ پھر دیر ہو جائے گی. تو پہلے یہ کر لے تو پھر اطمینان سے نماز پڑھے. تو کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو خوشبو کے لیے مانے ہو. بچے ہیں اب ان کا حل نہیں ہے, بچے ہیں اب وہ بےچارا بچہ تو روئے گا. اب اگر ایسی ترکیب کر لے کہ اس وقت وہ رونے کے امکانات اگر 10 تھے تو 9 رہ جائیں, 1, 2, 4 جو بھی کم کر دے. دودھ نماز کے بعد پلانا تھا تو پہلے پلا دے اگر وقت ہو گیا تو, تاکہ یہ مطلب نعرے لگانے کی اس کو ضرورت ہی نہ پڑے, پہلے دیر ٹھنڈا ہو جائے دودھ پی کے.
پاپا یہ اس میں گھر کا فون بھی جو ہوتا ہے, موبائل فون تو چلیں بند ہو جائے لیکن جو گھر کا فون ہوتا ہے وہ بھی بچتا رہتا ہے, تو اس کے لیے نماز کے وقت کیا کریں, کیا اس کو انگیج کر دیں؟ کیونکہ موبائل تو سائلنٹ ہو سکتا ہے, گھر کے فون کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے گھر والوں کا, اسلامی بہنوں کا.
انگیج کرنے سے تو یہ ایک خاموش دھوکا معلوم ہوتا ہے انگیج کرنا. انگیج کریں گے اپنا تو یوں لگے گا کہ یہ کسی سے بات کر رہا ہے, حالانکہ ہم مطلب بات نہیں کر رہے. اس کی پن نکال دیں, انگیج بھی نہ لگے. مگر یہاں یہ ایک پرابلم, گھنٹی بجے گی
بیل بجتی ہے,
اس کو گھنٹی بجے گی تو وہ
کہاں چلے گئے گھر والے.
ہاں گھنٹی بجے گی تو یار وہ بلکہ نہیں یار یہ کہ یہ بات کر رہا ہے انگیج ہوگا تو. لیکن انما الاعمال بالنیات, جس میں اچھی نیت بنتی ہو کر لے.
بابا یہ بھی رہنمائی فرمائیں, جیسے کام کوئی کر رہے ہیں اس کے نماز کا وقت ہو رہا ہے تو کام کر لیں پھر نماز پڑھے, کبھی مغرب ہو جاتی ہے تو کبھی عصر کے اندر وقت, تو ایسے موقعوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام چھوڑے یا نماز پہ بعد میں کام کر کر؟
بھائی انڈرسٹوڈ ہے کہ وقت کا تو خیال رکھنا ہی ہوگا. اب جیسے کہ زور کا پیشاب آیا ہوا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے اس حالت میں. اگر وقت جا رہا ہے کہ اگر استنجا کرے گا وضو کرے گا تو وقت چلا جائے گا نماز کا, تو اب تو کمپلسری ہے کہ نماز پڑھے بھلے زور کا پیشاب آیا, نماز پڑھے بعد میں اس کو اعادہ کر لے, واجب ہے کہ اس کا اعادہ بعد میں کر لے, لیکن نماز پڑھے گا, قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے وہ خشوع جو مستحب ہے اس کے لیے کوئی یہ تھوڑی اجازت دی جائے گی, بلکہ جماعت میں نہیں جانی چاہیے کہ میں تھوڑا یہ کام کر لوں فلاں, نہیں تو یاد آتا رہے گا میں جماعت سے نماز نہیں پڑھوں گا, بعد میں بغیر جماعت کے پڑھوں گا. اور حالانکہ جماعت تیار ہے تو اب تو جماعت سے نماز پڑھے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ کیونکہ نماز میں خشوع اور خضوع کے متعلق ماشاء اللہ ایک بیان جاری ہے, تو کچھ اس حوالے سے مزید کچھ مدنی پھول حکایات اور روایات کے حوالے سے اگر مل جائیں تو امید ہے کہ مزید فوائد سامنے آ جائیں.
مدینہ
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جس طرح یہ حالت تھی استنجا کی بہت تیز حاجت تھی اس کو پیشاب کی, اور پھر اس نے اس حال میں وقت جا رہا تھا نماز پڑھ کے اس کا اعادہ کر لیا, اب کھانا تیار ہے اور بھوک شدید ہے, تو اگر وہ کھانا نہیں کھاتا تو نماز کے اندر جو ہے مسلسل اسی کا اس کو خیال آئے گا, تو اب وہ کیا جماعت کے لیے چلا جائے یا پہلے کھانا کھائے؟
یہ بہت میٹھا میٹھا مسئلہ الحمدللہ کہ اس میں جماعت سے نماز نہ پڑھے, مکروہ تحریمی ہو جائے گی. کھانا تیار ہو, کھانا تیار نہیں ہے اور بھوک لگی ہے تو اور بات ہے, روزے میں بھی بھوک لگتی ہے, تو کھانا تیار ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اپنے پاس کھانا موجود ہے, تو اس لیے اگر جماعت اگرچہ جا رہی ہو وہ کھانا کھا لے چاہے جماعت نکل جائے.
اچھا اس میں نا بعض حافظ صاحب بعض لوگ اس کو کھانے کی فضیلت میں لیتے ہیں, اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس میں بھی نماز کی اہمیت کا بیان ہے.
بالکل
امام اعظم
لذت کے لیے تھوڑی ہے یہ کھانے کی نماز, اور اتنا کھا لے کہ اگر جماعت بچ سکتی ہے تو بچانا چاہیے اس کو کہ تھوڑا کھا لیا بھوک مٹ گئی اس کی اور اب کوئی نماز میں تشویش نہیں ہوگی, تب تو اس کو یہی کہیں گے نا کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھ لو بقیہ بعد میں کھا لو.
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کھانا نماز ہو جائے, نماز کھانا نہ بن جائے, یعنی کھانا جو کھایا ہے وہ اس لیے کھایا ہے کہ تاکہ میں نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکوں, نہ یہ کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو اس وقت مسلسل کھانے کا لحاظ رہے, تو یہ کھانا کھانا بھی اسی لیے تاکہ نماز میں جو ہے وہ اس کی طرف دھیان نہ جائے.
سبحان اللہ. پانی کی پیاس لگی ہے جیسے کسی کو تو پہلے پانی پی لے, دیر کتنی لگتی ہے نماز پڑھے بعد میں. یہ اسی طرح کے جو بھی رکاوٹیں ہو نا خشوع اور خضوع میں وہ مطلب اس کے لیے فوائد ہیں, جیسے کہ احیاء العلوم جلد اول صفحہ 531 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ, حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدمی کی سمجھداری میں سے ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنا ضروری کام نمٹا لے تاکہ نماز شروع کرے تو اس کا دل فارغ ہو. صفحہ نمبر 468 احیاء العلوم جلد اول, حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دو رکعت نفل ادا کیے جن میں اپنے دل سے کچھ بات نہ کی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اپنے دل سے کچھ بات نہ کی, بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نماز سکون عاجزی گڑگڑانے خوف اور ندامت کا نام ہے, اور یہ کہ تو ہاتھ باندھ کر یوں کہے اے اللہ اے اللہ، اور جو ایسا نہ کرے تو اس کی نماز ناقص ہے. کتب سابقہ میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا بلکہ میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے عاجزی کرے اور میرے بندوں پر بڑائی نہ چاہے اور میری رضا کے لیے فقیر کو کھانا کھلائے. مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نماز کی فرضیت حج و طواف کا حکم اور مناسک حج کی ادائیگی اللہ عز و جل کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے. تو جب تمہارے دل میں اللہ عز و جل کی ہی عظمت و حیبت نہ ہو جو کہ مقصود و مطلوب ہے تو پھر تمہارے ذکر کی قیمت کیا رہ جائے گی. صفحہ نمبر 530 احیاء العلوم جلد اول مطبوعہ مکتبۃ المدینہ. لیکن ممکن نہ تھا تو کہا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز میں انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. چنانچہ نماز کی حالت میں ان کے بدن کا وہ حصہ کاٹ دیا گیا. یعنی ایسی نماز میں انہماک اور خوشو اور خوشو، یعنی کہ جیسے ہمارے ہاں بے ہوش کر کے آپریشن کرتے ہیں، ان کا مشورہ کہ نماز میں جائیں گے تو وہ کاٹ دوں گے، ان کو پتا نہیں چلے گا، کاٹ دیا گیا. آئے آئے. یہ اللہ والوں کا، اللہ والوں میں بھی کسی کسی کا حصہ ہے. ہائے مولا مشکل کشا کے بارے میں بھی منقول ہے نا کہ ایک تیر کا پھل ٹوٹ کر پاؤں میں رہ گیا تھا، اب وہ پاؤں سوج گیا تھا، وہ بہت تکلیف تھی، اب وہ ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے تھے، اتنی شدت کی تکلیف تھی. پھر یہ طے ہوا کہ جب یہ نماز میں سجدے میں جائیں نا تو یہ ان کا آپریشن کر دیتے ہیں، یہ نکال لیتے ہیں. تو واقعی جب وہ نماز میں جب نماز سے فارغ ہوا تو مصلے پر خون دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ حضور وہ آپ کا وہ ہم نے آپریشن کر کے یہ پھل نکال لیا تیر کا. بولا رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ صفحہ نمبر 531 منقول ہے، نماز آخرت میں سے ہے، لہذا جب تو نماز شروع کرے تو دنیا سے نکل جا. یا موبائل فون سے ہم تو نہیں نکل پاتے، دنیا سے نکلنا ہے. ہائے، یعنی ایسا گم ہو جائے اللہ کی نماز میں کہ کچھ ہوش ہی نہ رہے. ہائے ہائے، کاش. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کیا دوران نماز آپ اپنے نفس سے کوئی دنیاوی بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہ نماز میں نہ نماز سے باہر. ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ. نماز تو نماز میں، نماز کے علاوہ بھی اپنے نفس سے کوئی دنیا کی بات نہیں کرتا، نہ دل میں دنیا کی باتیں گھسنے نہیں دیتا. حق ہو، حق ہو، اللہ ہو. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی.
خوشو اور خضوع سے پڑھوں الہی، ہو توفیق ایسی
ایسی عطا یا الہی.
آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.